आयत 186।
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
یقیناً تم اپنے اموال اور نفوس کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور جو مشرک ہو گئے ہیں، سب کی طرف سے بہت اذیتناک باتیں سنو گے۔ اب اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہی امور میں استحکام کا سبب ہے۔ شان نزول۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اپنے گھر اور کاروبار سے دور ہو گئے تو مشرکین نے ان کے اموال کی طرف دست تجاوز دراز کیا اور انہیں اپنے زیر تصرف لے آئے، اور جو شخص بھی ان کے ہاتھ لگا اسے زبانی اور جسمانی اذیت پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی۔ دوسری طرف جب مسلمان مدینہ آئے تو وہاں پر انہیں یہودیوں کی بدگوئی اور آزار رسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر ان میں سے ایک بدزبان اور کینہ پرور شاعر تھا، اس کا نام کعب بن اشرف تھا۔ وہ مسلسل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو کہتا تھا اور مشرکین کو ان کے خلاف ابھارتا تھا، یہاں تک کہ مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کے بارے میں بھی غزل سرائی اور عشق بازی سے نہیں چوکتا تھا۔ اس کی بے حیائی اور گستاخی آخر اس حد تک پہنچ گئی کہ پیغمبر اکرم نے مجبوراً اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فنار وسقر ہو گیا۔ مفسرین کی نقل کردہ روایات کے مطابق مندرجہ بالا آیات انہی موضوعات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور مسلمانوں کو مقابلہ رکھنے کے لیے شوق دلاتی ہے۔ تفسیر۔ مقابلے اور پامردی سے تھک نہ جاؤ۔
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ،
جان و مال کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور اصولی طور پر یہ دنیا تو میدان آزمائش ہی ہے، اور اپنے آپ کو سخت اور ناگوار حوادث و مشکلات کے مقابلے میں آمادہ رکھے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ در حقیقت یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے اور آمادہ رہنے کے لیے تلقین ہے، تاکہ وہ یہ گمان نہ کر لیں کہ سخت حوادث ان کی زندگی سے ختم ہو چکے ہیں یا کعب بن اشرف جیسے بدگو، بدزبان اور فتنہ پرور شاعر کے خاتمے سے دشمن کی طرف سے کوئی اذیت یا زبان کا زخم نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے فرمایا،
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا،
یعنی یہ بات طے شدہ ہے کہ تم آئندہ بھی اہل کتاب، یہود و نصارہ اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ دشمن سے ناروا باتیں سننا ان آزمائشوں کا حصہ ہے جن کا ذکر آیت کے ابتدائی حصے میں کیا گیا ہے، اس کے باوجود یہاں اس کا ذکر خصوصیت سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ زبان کے چرکے حساس اور شریف انسانوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے کہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے۔
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
یہاں شدید اور المناک حوادث کے موقع پر مسلمانوں کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اگر استقامت اور پامردی سے کام لو، صبر و بردبار رہو اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ ایسے کام ہیں جن کا نتیجہ واضح ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند آدمی کو ایسا کرنے کا مصمم ارادہ کر لینا چاہیے۔ لغت میں عزم کا معنی ہے پختہ ارادہ۔ بعض اوقات ہر محکم و مضبوط چیز کو عزم کہا جاتا ہے، اس لیے عزم الامور کا معنی ہے شائستہ اور مناسب کام جن کی انجام دہی کے لیے انسان کو مصمم ارادہ کر لینا چاہیے، یا پھر اس کا مطلب ہے ہر قسم کے محکم اور قابل اطمینان کام۔ صبر اور تقویٰ کا آیت میں ایک ساتھ ذکر آیا ہے، یہ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ بعض افراد استقامت و پامردی کے باوجود ناشکری کا اظہار کرتے ہیں اور زبان شکایت کھولے رکھتے ہیں، لیکن حقیقی مومن وہ ہیں جو صبر و استقامت کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور ناشکری اور شکوہ و شکایت سے دور رہتے ہیں۔ آیت 187۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.
اس موقع کو یاد کرو جب خدا نے جن کو کتاب دی ان سے عہد لیا کہ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، تو یہ بہت برا سودا کیا ہے. تفسیر:
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ.
اہل کتاب کی چند غلط کاریوں کے تذکرے کے بعد اس آیت میں ان کے ایک اور برے کام کی نشاندہی کی گئی ہے، اور وہ ہے حقائق کو چھپانا. فرمایا گیا ہے وہ وقت نہ بھول جاؤ جب خدا نے اہل کتاب سے پیمان لیا کہ وہ آیات الہی کو لوگوں کے سامنے آشکار کریں اور انہیں ہرگز نہ چھپائیں. یہ امر قابل توجہ ہے کہ لفظ لتبیننہ میں اگرچہ لام قسم اور نون تاکید ثقیعہ موجود ہے جس سے انتہائی تاکید ظاہر ہوتی ہے، پھر ولا تکتمونہ کہہ کر مزید تاکید کی گئی ہے جس میں نہ چھپانے کا حکم ہے. ان تمام تعبیرات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے ذریعے ان سے اس بات پر نہایت تاکیدی عہد لیا کہ وہ حقائق بیان کریں گے، لیکن ان تمام امور کے باوجود انہوں نے خدا سے باندھے گئے محکم پیمان میں خیانت کی اور آسمانی کتب کے حقائق کو چھپایا. اسی لیے فرمایا گیا ہے
فنبذوه وراء ظهورهم،
یعنی انہوں نے کتاب خدا کو پسے پشت ڈال دیا. یہ جملہ عمل نہ کرنے اور اسے فراموش کر دینے کے بارے میں عمدہ کنایا ہے، کیونکہ جس پروگرام پر انسان کا عمل درآمد ہوتا ہے وہ اسے اپنے سامنے رکھتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ اس پر عمل نہ کرنا چاہے اور اسے فراموش کر دینا چاہے تو سامنے سے اٹھا کر اسے بسے پشت ڈال دیتا ہے.
واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما يشترون.
یہ جملہ ان کی شدید دنیا پرستی اور فکری انحطاط کی طرف اشارہ کرتا ہے. فرمایا گیا ہے اس کام کے بدلے انہوں نے حقیر سی قیمت حاصل کی، اور یہ پونجی کیسی بری ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے. اگر انہوں نے اخفاء حق کے اس جرم کے بدلے بہت بڑی قیمت حاصل کی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ کثرت مال و ثروت نے ان کی آنکھ کو اندھا اور کان کو بہرا کر دیا، لیکن تعجب تو اس بات پر ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ متاع قلیل کے بدلے بیچ دیا ہے. البتہ اس جملے سے پست ہمت علماء کا کام مراد ہے، علماء کی عظیم ذمہ داری. مندرجہ بالا آیت اگرچہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں ہے، لیکن حقیقت میں تمام مذہبی علماء کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ فرامین الہی اور معرف دینی واضح کرنے کی کوشش کریں، اور خدا تعالیٰ نے ان سب سے اس سلسلے میں تاکیدی عہد و پیمان لیا ہے. مندرجہ بالا آیت میں لفظ تبیین آیا ہے. اس کے مادے کی طرف توجہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں مقصود صرف آیات خدا کی تلاوت اور کتب آسمانی کی نشر و اشاعت نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے حقائق کو واضح و آشکار کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ ہر طرح کے لوگ پوری وضاحت سے ان سے آگاہ ہو سکیں اور ان کی روح اور حقیقت تک پہنچ جائیں، جو تبیین، توضیح اور تفسیر نہ کریں گے اور مسلمانوں تک حقائق کی روشنی پہنچانے میں کوتاہی کریں گے وہ اسی انجام کے مستحق ہوں گے، جس کا ذکر زیر نظر آیت میں اور دیگر آیات میں یہودی علماء کے لیے بیان کیا گیا ہے. اسلام کے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا جو شخص علم و دانش کو اس کے اہل اور ضرورت مند سے چھپائے گا قیامت کے دن خدا اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام دے گا. حسن بن عمار راوی ہے، ایک دن میں زہری کے پاس گیا جبکہ اس نے لوگوں کو احادیث پہنچانے کا سلسلہ ترک کر رکھا تھا. میں نے اس سے کہا جو احادیث تم نے سن رکھی ہیں وہ مجھ سے بیان کرو. وہ بولا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اب میں کسی سے حدیث بیان نہیں کرتا؟ میں نے کہا بہرحال تم مجھ سے حدیث بیان کرو، پھر میں تمہیں حدیث سناؤں گا. اس نے کہا تم حدیث بیان کرو. اس پر میں نے حضرت علی کا یہ قول بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اہل جہالت سے علم و دانش کے حصول کا عہد لینے سے پہلے علماء سے عہد لیا کہ وہ انہیں علم سکھائیں۔ جب میں نے یہ ہلا دینے والی حدیث اس کے سامنے پڑھی تو اس نے اپنی مہر سکوت توڑتے ہوئے کہا، سنو اب میں تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ پھر اس نے اسی نشست میں 40 احادیث مجھ سے بیان کیں۔ تفسیر ابو الفتح رازی اور تفسیر مجمع البیان زیر نظر آیت کے ذیل میں۔ حضرت علی سے مروی حدیث کا متن نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں موجود ہے۔ علماء اہل کتاب کی خیانت کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے سورہ بقرہ آیات 79 اور 174 اور سورہ آل عمران کی آیات 71-77 کی طرف رجوع فرمائیں۔ آیات 188-189۔
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔
خبردار، جو لوگ اپنے کیے پر مغرور ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو اچھے کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے، تو خبردار انہیں عذاب سے محفوظ خیال بھی نہ کرنا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل حکومت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ شان نزول۔ محدثین و مفسرین نے مندرجہ بالا آیت کے بارے میں کئی ایک شان نزول نقل کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، جب بعض یہودی اپنی آسمانی کتب کی تحریف اور ان میں موجود چیزوں کو چھپانے میں لگے ہوئے تھے اور اپنے گمان میں اس سے کوئی نتیجہ حاصل کر رہے تھے تو وہ اپنے اس عمل پر بہت ہی شاد و مسرور تھے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ لوگ انہیں حامی دین، عالم اور ذمہ دار افراد سمجھیں۔ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب بھی کوئی اسلامی جنگ درپیش ہوتی وہ طرح طرح کے بہانے کر کے جنگ میں شرکت نہ کرتے، اور جب مجاہدین اسلام میدان جنگ سے واپس آتے تو یہ قسمیں کھاتے کہ اگر انہیں مجبوری نہ ہوتی تو وہ ہرگز جہاد ترک نہ کرتے، اور وہ توقع رکھتے تھے کہ اپنے ان کیے کاموں پر مجاہدین اور فداکاروں کی طرح تحسین و آفرین حاصل کریں۔ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔ اسباب النزول از واقدی، تفسیر المنار اور تفسیر مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ تفسیر خود پسندی۔
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا۔
برے کام کرنے والے لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو حقیقتاً اپنے اعمال پر شرمندہ ہیں اور اپنی سرشت و جبلت کی سرکشی کی وجہ سے برائیوں اور گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نجات بہت ہی آسان ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ گناہ کے بعد پشیمان ہوتے ہیں اور ان کا بیدار وجدان انہیں سرزنش کرتا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو نہ صرف یہ کہ احساس ندامت نہیں کرتے بلکہ وہ مغرور اور خود پسند ہوتے ہیں اور اپنے قبیح اور سنگین گناہوں پر خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر فخر و مباحت کرتے ہیں، اور پھر اس سے بھی آگے وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف ایسے نیک کاموں کے ضمن میں کریں جو انہوں نے انجام بھی نہیں دیے۔ مندرجہ بالا آیت کہتی ہے، یہ گمان نہ کرو کہ ایسے لوگ جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو کام نہیں کیے ان کاموں کی وجہ سے ان کی عزت کی جائے اور شان و شوکت بیان کی جائے کہ وہ عذاب خدا سے دور ہیں اور نجات پا لیں گے، حالانکہ نجات تو ان اشخاص کے لیے ہے جو کم از کم اپنے برے کاموں پر شرمندہ ہیں اور یہ سوچ کر کہ وہ نیک کام نہیں کر سکے پشیمان ہیں۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
نہ صرف اس قسم کے خود پسند اور مغرور افراد نجات کے حقدار نہیں ہیں بلکہ دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھی جائے کہ یہ ان نیک کاموں پر اظہار مسرت کے بارے میں ہے جن کے انجام دینے کی ہمیں توفیق دی گئی ہے۔ اگر یہ خوشی اعتدال کی حالت میں ہو اور غرور کا سبب نہ بنے تو یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ اسی طرح نیک کاموں کے سلسلے میں جو انجام پا چکے ہیں اظہار مسرت کرنا، اگر وہ بھی اعتدال کی حد میں ہو اور اس کا سبب اس کے اپنے اعمال نہ ہوں تو یہ بھی مذموم نہیں ہے۔ کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کے دوست یعنی وہ افراد جو ایمان کی بلند سطح پر فائز ہیں اور اس قسم کی مسرت و شادمانی سے دور رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے اعمال کو کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عظمت پروردگار کے سامنے ہیچ محسوس کرتے ہیں۔ زمناً یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ مندرج بالا آیت صرف ان منافقوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے جو صدر اسلام میں تھے یا اسی قسم کے اور لوگ، بلکہ وہ تمام افراد جو ہمارے زمانے میں مختلف اجتماعی حالات و کیفیات میں رہتے ہیں اور اپنے برے اعمال پر خوش ہیں، یا جو لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ قلم اور زبان سے ان کے اعمال کی تعریف کریں، وہ سب کے سب اس آیت کے مفہوم و مطلب میں شامل ہیں۔ ایسے لوگوں کا نہ صرف آخرت کا عذاب منتظر ہے، بلکہ وہ دنیاوی زندگی میں بھی لوگوں کے غیظ و غضب کی وجہ سے مخلوق خدا سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور طرح طرح کی مشکلات کا نشانہ ہیں۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
خدا آسمان و زمین کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت مومنین کے لیے خوشخبری اور کافروں کے لیے دھمکی ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مومن ترقی کے لیے ٹیڑھے راستوں پر چلیں اور جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کی تعریف چاہیں۔ ہاں، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آسمان و زمین کے مالک خدا کی قدرت کے سائے میں رہتے ہوئے جائز اور صحیح طریقوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ نیز بدکار اور منافق لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ٹیڑھے راستوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی حیثیت اور مقام حاصل کر لیں، تو وہ یہ تصور نہ کریں، کیونکہ وہ اس خدا کی عذاب سے جس کی تمام موجودات پر حکومت ہے نجات حاصل نہ کر سکیں گے۔ آیات 190-194۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
بے شک زمین و آسمان کی خلقت، لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔
جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا، تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔
ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار۔
پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔
پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔
پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا، کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آیات کی اہمیت۔ یوں تو قرآن مجید کی سب کی سب آیتیں اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ وہ سب خدا کا کلام ہیں اور نوع بشر کی تعلیم و تربیت کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بعض خاص قسم کی چمک دمک رکھتی ہیں۔ ان میں سے مندرجہ بالا پانچ آیات قرآن کی دل ہلا دینے والی عبارتوں میں سے ہیں۔ یہ معارف دینی کا ایک ایسا نادر مجموعہ ہے جن میں لطیف مناجات اور تفرع و زاری کی آمیزش ہے، اور وہ ایک آسمانی سرود معلوم ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو احادیث اور روایات میں انہیں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ عطا بن ابی ربح کہتا ہے کہ میں ایک دن حضرت عائشہ کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ عجیب چیز جو آپ نے پیغمبر اسلام سے دیکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگیں، پیغمبر کا سب کچھ تعجب خیز تھا، لیکن عجیب تر یہ تھا کہ ایک رات آن حضرت میرے حجرے میں استراحت کرنے لگے، ابھی آرام نہیں کیا تھا کہ کھڑے ہو گئے، لباس پہنا، وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ حالت نماز میں اور مخصوص جذبہ الہی میں اس قدر آنسو بہائے کہ آپ کے لباس کا اگلا حصہ آپ کے اشکوں سے تر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا اور اتنا گریا کیا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ طلوع صبح تک اسی طرح گریاں و منقلب رہے۔ جب بلال نے آپ کو نماز صبح کے لیے پکارا تو آپ کو اشکوں سے تر بتر دیکھا تو پوچھا کہ آپ اس قدر گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کے تو لطف الہی شامل حال ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں کیوں گریا نہ کروں؟ خدا تعالی نے کل رات مجھ پر ہلا دینے والی اور پریشان کر دینے والی آیات نازل کی ہیں۔ پھر آپ نے یہ پانچ آیات جو زیر نظر ہیں کی تلاوت شروع کی اور آخر میں فرمایا، وائے ہو اس پر جو انہیں پڑھے لیکن ان میں غور و فکر نہ کرے۔ تفسیر ابو الفتح رازی، زیر نظر آیات کے ذیل میں۔ روایات کا آخری جملہ آیات میں گہرے غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ ایسے جملے بہت سی روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہیں۔ ایک روایت میں حضرت علی سے منقول ہے کہ پیغمبر خدا جب بھی نماز تہجد کے لیے اٹھتے، پہلے مسواک کرتے، پھر آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ آیات پڑھتے۔ نور الثقلین اور مجمع البیان۔ روایات اہل بیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی نماز تہجد کے لیے اٹھے ان آیات کی تلاوت کرے۔ نور الثقلین اور مجمع البیان۔ نوف بکالی حضرت علی کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں، ایک شب میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، ابھی مجھے نیند نہ آئی تھی، میں نے دیکھا کہ امام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی ہے۔ پھر مجھے پکارا اور فرمایا، اے نوف، سو رہے ہو یا جاگتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں بیدار ہوں اور اس وسیع و عریض آسمان کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا کہنا ان لوگوں کا جنہوں نے اس زمین کی آلودگیوں کو قبول نہیں کیا اور اس طرح سے آسمان کی طرف گئے ہیں، یعنی جنہوں نے عالم مادہ کی چار دیواری سے پرواز کی ہے اور ان کی بلند روح ملکوت آسمان کی سیر کرتی ہے۔ تفسیر: خدا شناسی کا روشن ترین راستہ۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
قرآنی آیات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کے سمجھنے اور ادراک کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ ان کی تلاوت تو انہیں سمجھنے کی تمہید ہے۔ اس لیے تو مندرجہ بالا آیت میں آسمان و زمین کی عظمت کا تذکرہ ہے اور فرمایا گیا ہے، آسمان و زمین کی خلقت اور روز و شب کی آمد و رفت میں صاحبان عقل و خرد اور اہل فکر و نظر کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔ زیر نظر آیت کے علاوہ دیگر آیات میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ صاحبان عقل کے لیے لطیف اشارہ ہے، کیونکہ لب دراصل ہر چیز کے خالص جوہر کو کہتے ہیں اور انسانی وجود کا جوہر عقل و فکر ہی ہے۔ یہ کہہ کر لوگوں کو اس عظیم خلقت میں غور و فکر کے لیے ابھارا گیا ہے، تاکہ ہر شخص اپنی استعداد اور پیمانہ فکر کے مطابق اس بے کنار سمندر سے اپنا حصہ لے اور اسرار آفرینش کے شفاف چشمے سے سیراب ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ جہان آفرینش کے بدی نقوش دلکش تصویریں اور اس پر حاکم خیرہ کرنے والا نظام ایک بہت بڑی کتاب ہے، جس کا حرف حرف اور لفظ لفظ اس عالم کے پیدا کرنے والے کے وجود اور اس کی یکتائی کی بہت ہی واضح دلیل ہے۔ اختلاف شب و روز اور اس کے اسرار کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیہ 164 تفسیر نمونہ جلد اول میں بحث کی جا چکی ہے۔ کائنات کی خلقت میں جو نظم و ضبط موجود ہے وہ خدا شناسی کی روشن ترین دلیل ہے۔ اس کی مزید توضیح کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آفریدگار جہان، معمائی ہستی اور جستجو خدا۔
الذين يذكرون الله قياما وقعودا،
اس جہان کے گوشہ و کنار کی جو رعنائی اور دلکشی وسیع عالم ہستی میں دکھائی دیتی ہے، وہ صاحبان عقل کے دلوں کو یوں جذب کرتی ہے کہ وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے، بستر پر محو آرام ہوں یا پہلو کے بل لیٹے، وہ اس نظام کے خالق اور اس کے اسرار کی یاد میں مگن ہوتے ہیں۔ لہذا مندرج بالا آیت میں ارشاد الہی ہے، عقل مند وہ ہیں جو قیام میں ہوں یا قعود میں یا پہلو کے بل محو استراحت خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے اسرار میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ اور ہر حالت میں اس حیات بخش فکر میں غوطہ زن رہتے ہیں۔ اس آیت میں پہلے ذکر کا تذکرہ ہے اور پھر فکر کا، یعنی صرف خدا کو یاد کرنا کافی نہیں، یہ تذکر اس وقت بہترین ثمرات کا حامل ہوگا اگر اس کے ساتھ غور و فکر بھی شامل ہو۔ جیسے آسمان و زمین کی خلقت پر غور کرنے میں یاد خدا شامل نہ ہو تو یہ غور و فکر بھی کسی کام کا نہیں۔ ایسے کتنے ہی صاحبان علم و دانش ہیں جو فلکیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور آسمانی کرات کی خلقت کے باہمی ربط میں عجیب و غریب نظم و ضبط کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ یاد خدا سے غافل ہوتے ہیں اور توحید کی عینک ان کی آنکھوں پر نہیں ہے اور وہ عالم ہستی کو مبدائے عالم کی شناسائی کے زاویے سے نہیں دیکھتے، لہٰذا وہ انسانی تربیت کا لازمی نتیجہ اس مشاہدے سے اخذ نہیں کر پاتے۔ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایسی غذا کھاتا ہے جو صرف اس کے جسم کو تقویت بخشتی ہے اور اس کی فکر و نظر اور روح پر کوئی اثر نہیں کرتی۔
ربنا ما خلقت هذا باطلا،
خلقت آسمان و زمین میں غور و فکر کرنے سے انسان کو ایک خاص آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس تفکر کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق بیکار، فضول اور مہمل نہیں ہے، کیونکہ جب انسان اس جہان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ایک عظیم مقصد کا مشاہدہ کرتا ہے تو کیا پھر وہ یہ باور کر سکتا ہے کہ سارے کا سارا جہان بغیر کسی ہدف و مقصد کے ہو؟ انسان کو گھاس کے تنے کی مخصوص ساخت میں واضح اغراض و مقاصد دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کا دل، دل کی گہرائیاں اور دریچے، ہر کوئی ایک پروگرام کا حامل ہے۔ آنکھ کے طبقوں کی ساخت کسی مقصد کے بغیر نہیں ہے، یہاں تک کہ پلکوں اور ناخنوں تک ایک معین مقصد کے حامل ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس موجود کا ذرہ ذرہ مقصد و ہدف کا حامل ہو وہ خود مجموعی اعتبار سے بالکل بے مقصد ہو؟ اسی لیے تو صاحبان عقل اس زمزمے پر سر دھنتے ہیں کہ اے خداوند عالم، تو نے اس عظیم کارخانے کو فضول پیدا نہیں کیا، بار الہ یہ اتنا بڑا جہان اور یہ عجیب و غریب نظام سب کا سب یقیناً حکمت و مصلحت اور کسی صحیح ہدف و غرض کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ پروردگار، یہ سب تیری وحدانیت کی نشانیاں ہیں اور تو اب سو فضول کام سے منزہ اور پاک ہے۔
فقنا عذاب النار،
عالم خلقت میں مقصد کے وجود کا اعتراف کرنے کے فوراً بعد صاحبان عقل و خرد اپنی خلقت کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو اس جہان ہستی کا ثمرہ و نتیجہ ہے، ابس نہیں پیدا کیا گیا اور مقصد اس کی تربیت اور تکامل کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہ اس جہان کی جلد گزر جانے والی اور بے قیمت زندگی ہی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے آگے ایک اور گھر ہے جہاں اس کے اعمال کی جزا و سزا ہوگی۔ جب اہل عقل یہ سوچتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خدا سے ان کی انجام دہی کی توفیق کا تقاضا کرتے ہیں تاکہ وہ عذاب الہی سے مامون ہو جائیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، خدا وندہ ہمیں آتش جہنم سے بچا لے۔
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار،
بار الہ جسے تو اس کے اعمال کے نتیجے میں دوزخ میں ڈال دے، اسے تو نے رسوا و ذلیل کر دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبان عقل جہنم کی آگ کی نسبت رسوائی سے زیادہ ڈرتے ہیں اور وحشت زدہ ہیں۔ بڑے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ رنج و غم اور دکھ درد تو برداشت کرنے کو آمادہ ہوتے ہیں لیکن اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کی نظر میں روز قیامت دردناک ترین عذاب خدا اور بندوں کے سامنے رسوا اور ذلیل ہونا ہے۔
ما للظالمین من انصار
میں جو نقطہ پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صاحبان بصیرت غرض آفرینش سے آگاہی کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ صرف اس کے اعمال و کردار ہیں، اس لیے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصلی مددگار تو نیک عمل ہے جسے وہ گنوا بیٹھے ہیں۔ لفظ ظلم یہاں پر اس لیے ہے کہ ظلم گناہوں میں زیادہ اہم گناہ ہے، اور یا اس لیے ہے کہ تمام گناہوں کا مطلب اپنے اوپر ظلم کرنا ہی ہے۔ البتہ آیت شفا اپنے حقیقی مفہوم میں کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم شفاعت کے زمن میں کی گئی بحث میں کہہ چکے ہیں کہ شفاعت مخصوص آمادگی کی محتاج ہے، اور آمادگی کچھ نیک اعمال کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔
ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔
صاحبان عقل و خرد مقصد تخلیق جان لینے کے بعد اس نقطے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نشیب و فراز کے اس راستے کو خدائی رہنمائی کی رہبری کے بغیر ہرگز طے نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے وہ ہر وقت ایمان اور صداقت کے منادیوں کی ندا سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ جب ان کی پہلی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ ان کی طرف لپکتے ہیں، ضروری غور و فکر اور جستجو کے بعد وہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اپنے پورے وجود کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنے پروردگار کے سامنے عرض کرتے ہیں، بارِ الٰہ ہم نے توحید کی منادی کی آواز سنی جو ہمیں ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا، اس کے بعد ہم ایمان لے آئے۔
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔
بارِ الٰہ جب معاملہ اس طرح سے ہے اور ہم مکمل طور پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن ہم غرائز انسانی اور خواہشات نفسانی کے شدید طوفانوں اور آندھیوں کی زد میں ہیں، اس لیے ہم سے لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں اور ہم مختلف گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی کر دے، ہمیں نیک اور صالح لوگوں کے راستے پر مرنے کی سعادت عطا فرما۔ اہل عقل انسانی معاشرے سے وابستہ ہیں مگر فرد پرستی سے بیزار ہیں، وہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کی زندگی نیک لوگوں کے ساتھ ہو بلکہ ان کی موت بھی، چاہے وہ طبی موت ہو یا راہ خدا میں شہادت، نیک لوگوں کے ساتھ ہو اور انہی کے طور طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ بروں کے ساتھ مرنا بھی دوبھر ہے۔ یہاں سوال پیش آتا ہے کہ گناہوں سے بخشش کے تقاضے کے ساتھ برائیوں پر پردہ پوشی اور ان کی بخشش کے کیا معنی ہیں؟ قرآن حکیم کی دیگر آیات کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 31 یوں ہے،
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم۔
اگر گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو تو ہم تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کریں گے اور انہیں محو کر دیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیئات گناہان صغیرہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے اہل عقل پہلے تو اللہ سے بڑے گناہوں کی مغفرت کا تقاضا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی گناہان صغیرہ کے آثار کے خاتمے کی دعا کرتے ہیں۔
ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔
وہ لوگ آخری مرحلے میں راہ توحید طے کرنے، روز قیامت پر ایمان لانے، پیغمبروں کی دعوت قبول کرنے اور اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے بعد خدا سے تقاضا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب جب ہم اپنا عہد و پیمان پورا کر چکے ہیں، بارِ الٰہ تو نے اپنے پیغمبروں کی معرفت ہم سے جو وعدہ فرمایا ہے اور خوشخبری دی ہے اس کو پورا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، کیونکہ تو جس چیز کا وعدہ کرتا ہے اس میں وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔ رسوا نہ ہونے کی خواہش کا پھر سے اظہار اس حقیقت کی تاکید کرتا ہے کہ وہ لوگ اپنی شخصیت کی اہمیت کے قائل ہیں، اس لیے وہ رسوائی کو دردناک ترین سزاؤں میں سے سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ پھر اسی پر انگشت رکھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، جس شخص کو کوئی مہم درپیش ہو اور وہ پانچ مرتبہ ربنا کہے تو خدا اسے اس چیز سے رہائی بخشے گا جس سے وہ خوفزدہ ہے، اور وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اسے پا لے گا۔ کسی نے عرض کیا، وہ پانچ مرتبہ کس طرح ربنا کہے؟ آپ نے فرمایا، ان آیات کو پڑھے جن میں پانچ مرتبہ ربنا آتا ہے، تو فوراً ہی پروردگار کی طرف سے دعا قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے فاستجاب لہم ربہم۔ کچھ کہے بغیر واضح ہے کہ ان آیات کی حقیقی اور گہری تاثیر اسی صورت میں ہے جب انسان کی زبان اس کے دل اور عمل سے ہم آہنگ ہو۔ اہل خود کی طرز فکر، خدا سے ان کا عشق، ذمہ داریوں کی طرف ان کی توجہ اور نیک اعمال کی انجام دہی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دعا کرنے والوں کو یہی راہ اپنانا چاہیے اور وہی خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہیے جو اہل عقل خدا سے مناجات کرتے وقت پیدا کرتے ہیں۔ آیت 195۔
فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔
پس خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم میں باز باز سے ہیں۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے وطن سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل ہو گئے، تو میں ان کی برائیوں کی پردہ پوشی کروں گا اور انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ خدا کی طرف سے ثواب ہے اور اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔ شان نزول۔ یہ آیت گزشتہ آیات کا ضمیمہ ہے، اس میں صاحبان عقل و خرد کے اعمال کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ آیات کے شروع میں فائے تفریح اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ گزشتہ آیات سے مربوط ہے، اس کے باوجود اس کے بارے میں کئی ایک شان نزول مروی ہیں، لیکن یہ بات اس کے گزشتہ آیات سے مربوط ہونے کے منافی نہیں ہے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ کی ایک زوجہ محترمہ جناب ام سلمہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن میں مردوں کے جہاد، ہجرت اور فداکاری کی بہت گفتگو ہے، کیا عورتوں کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے؟ زیر نظر آیت اسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت رسول اللہ اور فاطمہ بنت زبیر، جنہیں فواطم کہا گیا ہے، کہ ہمراہ ہجرت کی اور ام ایمن جو ایک صاحب ایمان خاتون تھیں راستے میں آپ سے آ ملیں، تو مندرجہ اعلی آیت نازل ہوئی۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ شانہ نزول اس بات کے منافی نہیں کہ زیر نظر آیت گزشتہ آیات سے مربوط ہے، جیسے دونوں شانہ نزول بھی ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ تفسیر۔ اہل خرد کے اعمال کا نتیجہ۔ گزشتہ آیات میں اہل خرد کے ایمان، اعمال، دعاؤں اور تضرع و زاری کا ذکر تھا، اس آیت میں فرمایا گیا ہے
فاستجاب لهم ربهم،
یعنی ان کے پروردگار نے ان کی درخواستوں کو فوراً قبول کر لیا۔ ربهم، ان کا پروردگار، یہ تعبیر ان پر پروردگار کے انتہائی لطف و کرم کی حکایت کرتی ہے۔ اس کے بعد مزید فرماتا ہے
انی لا اضیع عمل عامل منکم،
اس بنا پر کہ کہیں اشتباہ نہ ہو اور نجات و کامرانی کو انسان کے اعمال و کردار سے الگ نہ سمجھ لیا جائے، فرمایا گیا تم میں سے عمل کرنے والے کے کسی عمل کو میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ اس میں عمل کا ذکر بھی ہے اور عامل کا بھی، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قبولیت دعا کا محور اصلی وہ اعمال صالح ہیں جو ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ایسی درخواستیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں جن کی ڈھال عمل صالح ہو۔
ذکر او انثى بعضكم من بعض،
اس بنا پر کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ خدا کا یہ وعدہ کسی خاص گروہ سے مخصوص ہے، فرمایا گیا ہے کہ یہ عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ تم سب خلقت میں ایک دوسرے سے وابستہ ہو، تم میں سے بعض دوسروں سے پیدا ہوتے ہیں، عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے۔
بعضكم من بعض،
ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ تم سب کے سب ایک دین کے پیرو اور ایک ہی حقیقت کے طرفدار ہو اور ایک دوسرے سے ہمکاری رکھتے ہو، لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ خدا تمہارے درمیان تبعیض روا رکھے۔
فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم،
اس سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس بنا پر وہ تمام لوگ جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی ہے اور اپنے گھر اور وطن سے نکالے گئے ہیں، انہوں نے راہ خدا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، جہاد کیا ہے اور جانیں دی ہیں۔ پہلا احسان جو خداوند عالم کی طرف سے ان پر ہوگا وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کی تکالیف اور شدائد کو گناہوں کا کفارہ قرار دے گا تاکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں۔
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ،
اس کے بعد فرماتا ہے کہ میں گناہوں کو بخشنے کے علاوہ یقیناً انہیں ایسی جنت میں رکھوں گا جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں جو گوناگون نعمتوں سے بھری پڑی ہیں۔
ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ،
یہ وہ جزا و ثواب ہے جو ان کی جانساری کی وجہ سے خداوند عالم ان کو مرحمت فرمائے گا، بے شک بہترین ثواب اور اجر اسی کے پاس ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا والوں کے لیے خدا کے اجر و ثواب کی تعریف و توصیف مکمل طور پر نہیں کی جا سکتی، بس یہ سمجھ لیں کہ اس کی ذات والا صفات ہر ثواب اور جزا سے بالاتر ہے۔ آیت مندرج بالا سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو اعمال صالح کے سائے میں گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد قرب خدا اور بہشت اور اس کی نعمتوں کی طرف رخ کرنا چاہیے، کیونکہ ابتدا میں فرماتا ہے
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ،
اور اس کے بعد
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ،
یعنی بہشت پاک لوگوں کا مقام ہے اور جب تک انسان پاک نہ ہو وہ جنت کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ مرد اور عورت کی روحانی قدر و قیمت، آیہ مذکورہ بھی قرآن کی دوسری بہت سی آیات کی طرح عورت اور مرد کو خدا کی درگاہ کے باطنی اور روحانی مقامات تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کے برابر قرار دیتی ہے۔ آیت کی نظر میں جنس کا اختلاف، جسمانی ساخت کا فرق اور ان کے لیے بعض اجتماعی ذمہ داریوں کا فرق مرد اور عورت دونوں کے لیے کمال انسانی کے حصول میں کسی فرق کی دلیل نہیں، بلکہ آیت اس حیثیت سے دونوں کو مکمل طور پر ایک ہی سطح پر رکھتی ہے، اسی لیے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک ادارے کے انتظام کے لیے ایک شخص کو رئیس ادارہ بنا لیتے ہیں اور دوسرے کو معاون یا رکن۔ رئیس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کام میں زیادہ تجربہ اور اطلاعات وغیرہ رکھتا ہو، لیکن یہ فرق مراتب ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رئیس ادارہ انسانی شخصیت اور قدر و قیمت میں اپنے ماتحتوں سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ،
مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے اور ایماندار ہو وہ بہشت میں داخل ہوگا اور اسے بے حساب روزی دی جائے گی اور وہ اس جہان کی روحانی اور جسمانی نعمتوں سے فیض یاب ہوگا۔ سورہ مومن آیت 40۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہے
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک کام کرے اور مومن ہو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور بہت اچھی جزا دیں گے. سورہ نحل آیت 97. یہ آیت اور اسی قسم کی دوسری متعدد آیتیں اس زمانے میں نازل ہوئیں جب دنیا کی تمام قومیں عورت کے انسانی نوع اور جن سے بشر ہونے کے متعلق ڈاواں ڈول تھیں اور اسے حقیر و ذلیل مخلوق اور گناہ اور موت کا سرچشمہ سمجھتی تھیں. بہت سی گزشتہ قومیں تو یہ اعتقاد بھی رکھتی تھیں کہ عورت کی عبادت درگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی. بہت سے اہل یونان تو عورت کو گندی مخلوق اور شیطانی عمل جانتے تھے. رومی اور بعض یونانی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اصولی طور پر عورت میں انسانی روح کار فرما نہیں ہے. روح انسانی تو صرف مردوں کو دی گئی ہے. سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ماضی قریب میں ہسپانیہ کے عیسائی عالم اس بارے میں بحث کر رہے تھے کہ کیا عورت مرد کی طرح روح انسانی رکھتی ہے اور کیا اس کی روح موت کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہتی ہے. آخر وہ بہت سی بحث اور تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ چونکہ عورت کی روح انسان اور حیوان کے درمیان برزخ کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے سوائے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی روح کے کسی عورت کی روح ہمیشہ نہیں رہے گی. کتاب ورڈسٹرک مارک عذر تقصیر بپیشگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقوق زن اور اسلام اور سلسلے کی دیگر کتب ملاحظہ فرمائیے. مندرج بالا آرا سے یہ امر بخوبی روشن ہو جاتا ہے کہ بعض جاہل اور بے خبر لوگ جو کبھی کبھی اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو مردوں کا دین ہے نہ کہ عورتوں کا، وہ حقیقت سے کس قدر دور ہیں. اگر اسلام کے کچھ قانون عورت اور مرد کے جسمانی اور نفسانی فرق کی وجہ سے معاشرے کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کسی قدر مختلف ہیں تو وہ کسی صورت میں بھی عورت کی حقیقی اور باطنی قدر و منزلت کو نقصان نہیں پہنچاتے. اس لیے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے نیک بختی اور سعادت کے دروازے یکساں طور پر کھلے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم اس آیت کی بحث میں پڑھ چکے ہیں، بعضکم من بعض، تم سب کے سب ایک ہی جنس اور ایک ہی معاشرے کے فرد ہو. آیات 196-198.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
خبردار، تمہیں کفار کا شہر شہر چکر لگانا دھوکے میں نہ ڈال دے.
متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد.
یہ حقیر سرمایہ اور سامان تعیش ہے، اس کے بعد انجام جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے.
لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار.
لیکن جن لوگوں نے تقوی الہی اختیار کیا ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خدا کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب نیک افراد کے لیے خیر ہی خیر ہے. شان نزول. بہت سے مشرکین مکہ تجارت پیشہ تھے. اس تجارت سے انہیں بہت سی دولت میسر آئی اور وہ ناز و نعمت کی زندگی بسر کرتے تھے. مدینہ کے یہودی بھی تجارت میں مہارت رکھتے تھے. تجارتی سفروں سے اکثر وہ بھرے ہاتھوں واپس لوٹتے تھے. مسلمان ان دنوں مخصوص حالات کی وجہ سے مادی طور پر بڑی زحمتوں اور مشکلوں میں گرفتار تھے. ان مشکلات کی وجوہ میں مکہ سے مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت اور طاقتور دشمن کی طرف سے اقتصادی محاصرہ اور بائیکاٹ شامل ہیں. مسلمان عبرت کی زندگی بسر کر رہے تھے. بعض لوگ جب یہ دو مختلف حالتوں کی طرف دیکھتے تو سوچتے کہ بے ایمانوں کے لیے یہ ناز و نعمت اور اہل ایمان کے لیے یہ رنج و الم آخر کیوں ہے؟ مسلمان کیوں فقر و پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ مندرج بالا آیات اسی سوال کا جواب ہیں. تفسیر. ایک تکلیف دہ سوال. شان نزول میں جو سوال سامنے آیا ہے وہ زمانہ پیغمبر کے مسلمانوں کے حسب حال ہے. یہ دراصل ایک عمومی سوال ہے جو ہر دور میں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر ظالموں، سرکشوں، فرعونوں کی خوشحالی اور ناز و نعمت سے معمور زندگی کا موازنہ ایسے اہل ایمان سے کرتے ہیں جن کی زندگی مشقت و زحمت ہی سے بھری ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ برے لوگ اپنی ظالمانہ اور گناہ آلود زندگی کے باوجود خوشحال کیوں ہیں، لیکن اہل ایمان اپنے ایمان و تقویٰ کے باوصف سختی اور تنگی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ بعض اوقات یہ چیز کمزور ایمان والوں میں شک و شبہ پیدا کرتی ہے۔ اس سوال کا اگر بغور جائزہ لیا جائے اور اس کے دونوں پہلوؤں پر گہری نظر کی جائے تو واضح اور روشن جوابات سامنے آئیں گے، جن میں سے بعض کی طرف آیہ بالا میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مزید توجہ سے مطالعہ کیا جائے تو دوسرے جوابات بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ آیت کہتی ہے:
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد،
مختلف شہروں میں کافروں کی کامیابی سے آمد و رفت تجھے ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اگرچہ ظاہراً آیت میں رسول اللہ مخاطب ہیں، لیکن واضح ہے کہ مقصود تمام مسلمان ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے:
متاع قلیل،
یہ کامیابیاں اور بلا شرط مادی فائدے جلد گزر جانے والے اور ناچیز ہیں۔
ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد،
ان کامیابیوں کے پیچھے ان کے لیے انجام بد اور ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ان کا دامن پکڑے رہیں گی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ مندرجہ بالا آیت در حقیقت دو نقطوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلا یہ کہ سرکشوں اور ظالموں کی بہت سی کامیابیوں کا دائرہ محدود ہے، جیسے بہت سے اہل ایمان کی محرومیاں اور تکلیفیں بھی محدود ہیں۔ اس امر کا گواہ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ اس میں مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کی حالت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت حکومت اسلامی بالکل نوساختہ تھی، طاقتور دشمن کی طرف سے ان پر طوفان آ پڑے تھے، انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، اس لیے حکومت اسلامی کے پر و بال سمٹے ہوئے تھے۔ خصوصاً مکہ کے مسلمانوں کی ہجرت کی وجہ سے وہ مسلمان جو انتہائی کم تعداد میں تھے بالکل ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ کیفیت صرف انہی سے مخصوص نہ تھی، بلکہ وہ تمام لوگ جو کسی ایک بنیادی اور روحانی انقلاب کے حامل ہوں اور ایک فاسد معاشرے میں رہتے ہوں، انہیں محرومیت کے ایک شدید دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہ رہی۔ حکومت اسلامی کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور اس کی شاخیں قوی ہو گئیں۔ اسلامی ملک میں دولت کا سیلاب امڈ آیا اور عیش و عشرت میں رہنے والے بدترین دشمن خاک سیاہ پر جا پڑے۔ آیت میں اسی صورت حال کو متاع قلیل کہا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض بے ایمانوں کی مادی ترقی اس لیے بھی ہے کہ وہ دولت سمیٹنے میں کسی اصول اور قانون کے قائل نہیں ہوتے، اور جائز ناجائز ہر طریقے سے، یہاں تک کہ بے کسوں کا خون چوس کر بھی دولت سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اہل ایمان حق و عدالت کے اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور ناجائز طریقوں سے دولت سمیٹنے پر پابندیاں ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے دونوں کے حالات کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اہل ایمان کو ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، جبکہ بے ایمانوں کی نظر میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور چونکہ یہ دنیا ارادہ و اختیار کی آزادی کی دنیا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے تاکہ ہر ایک کا انجام اس کے عمل کی روشنی میں مرتب ہو سکے۔ اسی امر کی طرف آیہ بالا میں اشارہ کیا گیا ہے۔
ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد،
قوت اور ضعف کے پہلو۔ بعض بے ایمان افراد کی ترقی اور بعض ایمان والوں کی پسماندگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایمان نہ رکھنے کے باوجود پہلے گروہ میں قوت کے بعض پہلو موجود ہیں، جن کی وجہ سے وہ اہم کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، اور دوسرے گروہ میں ایمان کے باوجود کمزوری کے بعض پہلو موجود ہیں جو ان کی پسماندگی کا سبب ہیں۔ مثلا ہم بعض ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو خدا سے بیگانہ ہیں، لیکن امور زندگی میں جد و جہد اور استقامت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور حالات زمانہ سے آگاہی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً مادی زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ در حقیقت یہ لوگ دین سے وابستہ ہوئے بغیر اس کے کچھ بنیادی اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو عقائد مذہبی کے تو پابند ہیں، لیکن اس کے بہت سے عملی احکامات کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کم حوصلہ، بے حال، استقامت سے عاری، بالکل منتشر اور ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ لہٰذا مسلم ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیاوی زندگی میں پہ در پہ شکستوں کا سامنا ہوگا۔ ان کی یہ شکست ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے کمزور پہلوؤں کی بنا پر ہے جو ان میں موجود ہیں۔ بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے انہیں تمام کاموں میں کامیابی حاصل ہو جانا چاہیے، جبکہ دین زندگی کی پیش رفت کے لیے عملی پروگرام لے کر آیا ہے جسے فراموش کر دینے سے شکست اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دونوں گروہوں کے کچھ قوی اور کچھ ضعیف پہلو ہیں، جن میں سے ہر ایک کے اپنے اثرات ہیں۔ البتہ کبھی کبھار محاسبہ کرتے وقت یہ اثرات ایک دوسرے سے مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک بے ایمان شخص جو مسلسل محنت و مشقت کرتا ہے، وہ اطمینان قلب و روح، اعلیٰ انسانی مقاصد اور پاکیزہ خیالات و جذبات سے عاری ہوتا ہے، لیکن چونکہ شوق اور استقامت سے کام کرتا ہے لہٰذا مادی زندگی میں آگے نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بے ایمان شخص دنیاوی زندگی میں کیوں کامیاب ہو گیا ہے، گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کامیابی کا کوئی اور عامل تھا۔ اب یہ بات جیسے ایک فرد پر صادق آتی ہے، اسی طرح اسے ایک ملک پر بھی منطبق کیا جا سکتا ہے۔ زمانی طور پر یہ امر بھی واضح رہنا چاہیے کہ بے ایمان اشخاص کی کامیابی کے تینوں مذکورہ عوامل، یعنی جد و جہد، ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور حالات زمانہ پر نظر، سب ایک ہی جگہ صادق نہیں آتے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کسی خاص موقع و محل کے ساتھ مخصوص ہے۔
لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها۔
گزشتہ آیت میں بے ایمان افراد کے انجام کی وضاحت کی گئی ہے، اس آیت میں پرہیزگاروں کے انجام کا تذکرہ ہے۔ ارشاد الہی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کی اور انہوں نے مادی سرمایہ کے حصول کے لیے حق و عدالت کے اصول ملحوظ نظر رکھے یا خدا پر ایمان رکھنے کی بنا پر اپنے وطن سے نکال دیے گئے اور اجتماعی و اقتصادی مشکلات کا شکار ہوئے، انہیں ان مشکلات کے سلے میں خدا تعالی نے باغات بہشت عطا کیے ہیں کہ جن کے درختوں تلے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔
نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔
لغت میں نزل کا معنی ہے ایسی چیز جو مہمان کی ضیافت کے لیے پیش کی جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے وہ پہلی چیز جو مہمان کی پذیرائی کے لیے پیش کی جائے، مثلا شربت یا پھل جو ابتدا میں مہمان کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے مندرج بالا آیت میں فرمایا گیا ہے، باغ جنت میں مادی نعمتیں پرہیزگاروں کی ضیافت کا آغاز ہیں، باقی رہی اہم ترین اور عالی ترین ضیافت تو وہ روحانی اور معنوی نعمتیں ہیں جن کی طرف۔
وما عند اللہ خیر للابرار۔
خدا کے پاس جو نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جملے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت 199۔
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔
اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، آیات خدا حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے، ان کے لیے پروردگار کے یہاں ان کا اجر ہے اور خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ شان نزول۔ بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق یہ آیت اہل کتاب کے مومنین کے بارے میں ہے جنہوں نے ناروا تعصب سے کنارہ کشی اختیار کی ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں آ شامل ہوئے ہیں۔ یہ لوگ عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک معقول تعداد پر مشتمل تھے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت حبشہ کے رعیت پرور بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ماہ رجب سن 9 ہجری میں نجاشی کی وفات کی خبر ایک خدائی الہام کے ذریعے روز وفات ہی آن حضرت کو پہنچی. رسول اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا، تمہارا ایک بھائی سرزمین حجاز سے باہر دنیا سے چل بسا ہے، تم جمع ہو جاؤ تاکہ مسلمانوں کے حق میں اس نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کے سلے میں اس کی نماز جنازہ پڑھیں. بعض نے سوال کیا، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نجاشی. پھر آپ مسلمانوں کے ہمراہ قبرستان جنت البقیع میں آئے اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی. آپ نے اپنے اصحاب کو بھی حکم دیا اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. بعض منافقین کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے کافر کی نماز جنازہ پڑھی ہے جسے کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ اس نے ان کا دین قبول نہیں کیا. اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور انہیں جواب دیا گیا. اسباب النزول ازواحدی. اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نجاشی نے مکمل طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، اگرچہ وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تھا. تفسیر: سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں.
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ.
یہ بات کہی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے بارے میں جو گفتگو ہے اس میں کبھی بھی سب کو ایک جیسا قرار نہیں دیا گیا. قرآن کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ کسی قوم یا جماعت کے بارے میں ضد اور تعصب کا رنگ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس کا فیصلہ ان کے لائحہ عمل کی بنیاد پر کرتا ہے. لہٰذا وہ اس اقلیت کو فراموش نہیں کرتا جو ایمان اور عمل صالح کی حامل ہو اور گمراہ اکثریت کے درمیان زندگی گزار رہی ہو. یہاں بھی اہل کتاب کو بہت زیادہ سرزنش کی گئی، کیونکہ وہ آیات خدا کو چھپاتے تھے اور سرکشی اختیار کرتے، اور پھر ان میں سے اس اقلیت کا تذکرہ ہے جس نے پیغمبر اکرم کی دعوت کو قبول کر لیا تھا. ان لوگوں کی پانچ ممتاز صفات بیان فرمائی گئی ہیں. ایک،
یؤمن باللہ.
وہ ایسے لوگ ہیں جو دل و جان سے خدا پر ایمان لے آتے ہیں. دو،
وما انزل الیکم.
اور قرآن پر اور جو کچھ مسلمانوں پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. تین،
وما انزل الیہم.
در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے ایمان لانے کی وجہ اپنی آسمانی کتاب پر ان کا حقیقی ایمان ہے جس میں پیغمبر اسلام کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں. چار،
خاشعین للہ.
فرمان خدا کے سامنے وہ سر تسلیم خم کیے ہوتے ہیں، اور یہ ان کا خشوع و خضوع ہی ہے جس نے حقیقی ایمان اور جاہلانہ تعصبات میں حد فاصل کھینچی ہے. پانچ،
لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا.
وہ آیات الہی کو کبھی کم قیمت پر فروخت نہیں کرتے، اور وہ ایسے علماء و یہود کی طرح نہیں جو اپنے منصب کے تحفظ کے لیے لوگوں پر اپنے اقتدار کی بقا کے لیے اور رشوت لے کر آیات خدا میں تحریف کر دیتے ہیں. واضح ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ کم قیمت پر فروخت نہیں کرتے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی قیمت پر بھی فروخت نہیں کرتے. کم قیمت کی طرف اشارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان علماء کی طرح نہیں ہیں جو دنیا پرست اور کم ہمت ہیں. علاوہ ازیں ان آیت کے مقابلے میں جو کچھ بھی وصول کیا جائے بے وقت ہے.
اولئک لهم اجرهم عند ربهم.
جن لوگوں کا اپنے پروردگار کے ہاں واضح و زندہ لائحہ عمل اور اعلیٰ انسانی صفات کی بنا پر اجر و ثواب ہے، ان کے لیے یہاں ربهم کا لفظ ان پر پروردگار کے انتہائی لطف و کرم کا مظہر ہے. نیز یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ راہ ہدایت میں اللہ تعالیٰ ان کی تربیت اور مدد کرتا ہے.
ان اللہ سریع الحساب.
خدا تعالیٰ بڑی تیزی سے بندوں کا حساب بے باک کر دے گا. نہ نیکوکاروں کو اپنا اجر و ثواب معلوم کرنے کے لیے مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور نہ بدکاروں کی سزا میں تاخیر ہوگی. یہ جملہ نیکوں کے لیے بشارت اور بدکاروں کے لیے تنبیہ و تحدید کی حیثیت رکھتا ہے. اس جملے کی مزید توضیح کے لیے سورہ بقرہ آیت 202 کی تفسیر کی طرف رجوع کریں. آیت 200،
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون.
اے ایمان والو، صبر کرو، صبر کی تعلیم دو، جہاد کے لیے تیاری کرو، اور اللہ سے ڈرو، شاید تم فلاح یافتہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ تفسیر: یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اس میں چار نکات پر محیط ایک جامع لائحہ عمل تمام مسلمانوں کے لیے پیش کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا آغاز یا ایہا الذین آمنوا سے ہوا ہے۔ ایک، اصبروا، یہ اس پروگرام کا پہلا نکتہ ہے جو کہ مسلمانوں کی سربلندی اور کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کا مطلب استقامت و صبر اور حوادث کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے۔ دراصل صبر و استقامت ہی ہر قسم کی مادی اور روحانی کامیابی کی حقیقی جڑ ہے۔ اجتماعی و انفرادی پیش رفت کے لیے اس کی جس قدر اہمیت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اسی کو حضرت علی نے کلمات قصار میں بدن کے ساتھ سر سے تشبیہ دی ہے۔ فرماتے ہیں، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا بدن سے ہے۔ دو، وصابرو، یہ مصابرہ سے مفائلہ کے باب سے ہے۔ اس کا معنی ہے دوسروں کے صبر و استقامت کے مقابلے میں صبر و استقامت دکھانا۔ اس طرح خدا تعالیٰ پہلے تو صاحبان ایمان کو صبر و استقامت کا حکم دیتا ہے، جس میں ہر طرح کا جہاد نفس اور مشکلات حیات شامل ہیں، اور دوسرے مرحلے میں دشمن کے مقابلے میں استقامت کا حکم دیتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم جہاد بن نفس اور اندرونی کمزوری کے پہلوؤں کی اصلاح میں کامیاب نہیں ہوتی، دشمن پر اس کی کامیابی ممکن نہیں ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری ہی زیادہ تر ہزیمتیں اسی وجہ سے ہیں کہ جہاد بن نفس نہیں کیا گیا اور اپنے کمزور پہلوؤں کی اصلاح نہیں کی گئی، جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ ضمنی طور پر اس حکم صابرو سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن جس قدر زیادہ استقامت کا مظاہرہ کرے، ہمیں اس سے بڑھ کر استقامت و پامردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تین،
ورابقو،
اس لفظ کا مادہ رباط ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو کسی مکان میں باندھ دینا، مثلا گھوڑے کو کسی جگہ باندھنا۔ اسی لیے سرائے یا کاروانوں کے ٹھہرنے کی جگہ کو رباط کہتے ہیں۔ ربط قلب کا مطلب ہے دل کا اطمینان اور سکون خاطر، گویا وہ کسی جگہ بندھا ہوا ہے۔ مرابطہ کا معنی ہے سرحدوں کی نگرانی کرنا، کیونکہ وہاں سپاہی، سواریاں اور جنگی وسائل فراہم کیے جاتے ہیں اور انہیں وہاں رکھا جاتا ہے۔ یہ لفظ مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنے اور اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، تاکہ دشمن ان پر بے خبری کے عالم میں اچانک حملہ نہ کر دے۔ نیز انہیں شیطان اور سرکش ہوا و ہوس کے مقابلے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہنے اور ان کے ہتھ کنڈوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ وہ غفلت میں نہ پڑ جائیں۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس لفظ کی تفسیر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پابندی اور انتظار کی ہے، کیونکہ جو شخص عبادت کے ذریعے اپنے دل و جان کو ہمیشہ اور لگاتار بیدار رکھے، وہ ایسے سپاہی کی مانند ہے جو ہر وقت دشمن سے مقابلے کے لیے تیار اٹینشن ہو۔ غرض یہ کہ رابطہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو اپنی ذات اور اسلامی معاشرے کے دفاع کی تیاری پر محیط ہے۔ چنانچہ فقط اسلامی جہاد کے باب میں ایک بحث مرابط یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشمن کے احتمالی حملے کے مقابلے کے لیے آمادگی کے عنوان سے ہے، جس میں خاص خاص احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایات میں علماء کرام کو بھی مرابط کہا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے شیعہ علماء سرحدوں کی حفاظت اور نگرانی کرنے والوں کی طرح ہیں جو شیطان کی فوج کے سامنے صف باندھے کھڑے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ شیطان اور اس کی فوج کے حملے سے دفاع کرتے ہیں جو ان کے حملے کی تاب نہیں لا سکتے۔ احتجاج طبرسی، جلد اول۔ اس حدیث کے ذیل میں علماء کرام کا مرتبہ اور شان سرحدوں کی حفاظت کرنے والے افسروں اور سپاہیوں کے مقابلے میں جو اسلام کے دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں کہیں بڑھ کر بیان کی گئی ہے، اور یہ اس بنا پر کہ علماء عقائد و ثقافت اسلامی کے نگہبان ہیں، جبکہ فوج جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اور یہ طے شدہ امر ہے کہ جس قوم کے عقیدے، فرہنگ اور ثقافت دشمنوں کے حملے کی زد میں ہو اور وہ ان کا قرار واقعی دفاع نہ کر سکے، تو وہ جلد ہی سیاسی اور فوجی نقطۂ نظر سے بھی شکست کھا جائے گی۔ چار،
واتقوا اللہ،
اور آخری حکم جو تمام احکامات پر سایہ فگن ہے، وہ پرہیزگاری کا حکم ہے۔ استقامت، صبر اور مرابطے کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے، تاکہ ہر قسم کی خود پسندی، ریاکاری اور شخصی اغراض قریب نہ آنے پائیں۔
لعلكم تفلحون،
تم ان چاروں حکموں کی پابندی کے سائے میں فلاح کامیابی حاصل کر سکتے ہو، اور ان سے روگردانی کرنے سے کامیابی کا راستہ تم پر بند ہو جائے گا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے جملے لفظ لعلہ سے کیوں شروع ہوتے ہیں، مثلاً لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم ترحمون، شاید رحمت خدا تمہارے شامل حال ہو، جبکہ لفظ لعل تردید اور رشک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے اس کی ذات اقدس کے لیے مناسب نہیں۔ یہ جملہ بعض دشمنان اسلام نے بھی دستاویز بنا رکھا ہے۔ وہ اس کا حوالہ دے کر کہتے ہیں، اسلام کسی سے قطعی اور یقینی نجات کا وعدہ نہیں کرتا، اس کے وعدے میں شک و شبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اکثر وعدے لعلہ سے شروع ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تعبیر قرآن مجید کی عظمت، حقیقت بینی اور اظہار حق کی ایک واضح دلیل ہے، کیونکہ قرآن یہ لفظ ایسی جگہ استعمال کرتا ہے جہاں نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط کی پابندی ضروری ہو، اور وہ لفظ لعل کے ذریعے ان شرطوں کی طرف اجمالی اشارہ کرتا ہے۔ مثلاً آیات قرآن سننے کے وقت خاموش رہنا اور آیات کے مضمون کو کان لگا کر سننا انسان کے لیے رحمت خداوندی کا مستحق ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ آیتوں کا سمجھنا اور ان پر کاربند ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے،
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموشی اختیار کرو، ہو سکتا ہے کہ خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ سورہ اعراف آیت 204۔ اگر قرآن یہ کہتا کہ یقیناً تم رحمت الہی کے مستحق ہو جاؤ گے تو یہ حقیقت سے دور ہوتا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ اس امر کی کچھ اور بھی شرطیں ہیں، لیکن جب وہ لعلکم فرماتا ہے تو باقی شرطوں کا حصہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے اعتراض کی گنجائش پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ بعض ہمارے علماء بھی اس بات کے معتقد ہو گئے کہ لفظ لعلہ ایسے موقعوں پر شاید کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، حالانکہ یہ قرآن کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہے جس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، زیر بحث آیت میں بھی باوجود یہ کہ اسلام کے اعلیٰ ترین احکام میں سے چار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پھر بھی اس بنا پر کہ کہیں دوسرے اسلامی اصلاحی منصوبوں سے غفلت نہ برتی جائے، لفظ لعلہ استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال اگر آج کے مسلمان مندرج بالا آیت کو ایک شعار اسلامی کے حوالے سے اپنی زندگی کے پروگراموں میں شامل کر لیں تو بہت سی مشکلیں دور ہو جائیں گی جن کا انہیں اس وقت سامنا ہے۔ آج اسلام اور مسلمانوں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ سب ان چاروں یا ان میں سے بعض احکام کی غفلت برتنے یا انہیں بھلا دینے کی وجہ سے ہیں، اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اگر مسلمانوں میں استقامت و استقلال کی روح زندہ و بیدار ہو جائے تو وہ دشمنوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر کوششیں کر سکیں گے۔ حکم خداوندی کے مطابق مرابطہ یعنی جغرافیائی، ثقافتی اور اعتقادی سرحدوں کی بھرپور دیکھ بھال اور حفاظت کریں، ہر وقت دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں، اور ان سب باتوں کے علاوہ انفرادی و اجتماعی طور پر تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے گناہ فساد کو اپنے معاشرے سے ختم کر دیں تو یقیناً ان کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اے خدائے بزرگ و برتر، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری آسمانی کتاب کے ان حیات بخش احکام کو اپنی چند روزہ زندگی میں اپنا لیں، اور اپنی غیر محدود رحمت اور الطاف بے پایا کو ہمارے شامل حال فرما۔ آمین۔